الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله العظيم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رواه الإمام البخاري وإمام مسلم رحمهما الله. وعن تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين والنصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه الإمام مسلم رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. آمين يا رب العالمين. ذاتی طور پر میرا اور اجتماعی طور پر تنظیم اسلامی اور تحریک خلافت کا جو موقف ہے یا جو طرز عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم مروجہ سیاست، جو اصل میں انتخابی سیاست ہے، جس میں تقسیم ہوتی ہے حکومت کی پارٹی، سرکاری جماعت اور اپوزیشن، اس کا اصول یہ ہے کہ اپوزیشن میں جو ہے اسے سرکاری جماعت کی طرف سے کسی بھی شے کو پیش کیا جائے، اس کی مخالفت کرنی ہی کرنی، اور ہر وقت اس کی صحیح ہوتی ہے تو اس کی ٹانگ گھسی کی جائے. یہ جو سیاست ہے، ہم اس سے بری ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم اس سے قطعاً لا تعلق. انتخابات کے راستے کو ہم نے اپنے لیے ہمیشہ کے لیے بند کیا. ہمارا کام جو مستقل ہے، جس کے لیے ہماری یہ ساری تگ و دو ہے، بھاگ دوڑ ہے، یہ دو جہد ہے، وہ تو دو عنوانات کے تحت ہے: دعوت دین اور اقامت دین. دین کی دعوت کو جتنا بھی عام کر سکے، جتنی صلاحیت ہو، جتنی طاقت ہو، جتنے وسائل ہوں، جتنے آوان و انصار اس میں دستیاب ہو سکے، جتنا بھی ہم اپنے ٹیلنٹ کو اور ریسورسز کو پوری کر سکیں، جتنے بھی ذرائع ابلاغ کو استعمال کر سکیں، دین کی دعوت کو پھیلایا جائے. اور نمبر دو، اقامت دین، اس دین کو عملاً قائم کرنے کی جدوجہد کی جائے. یہ دو ذرا مختلف نوع کام ہیں، اگرچہ باہم ایک دوسرے سے مضبوط ہیں، لیکن دعوت کا مرحلہ اس کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اقامت کا مرحلہ اس کے اپنے کچھ تقاضے ہیں. قرآن حکیم میں جو توحید عملی کے موضوع پر جو چار سورتیں ہیں تواتر کے ساتھ، سورہ زمر ہے، سورہ مومن ہے، سورہ حامیم السجدہ ہے، سورہ شورا ہے، ان میں سے سورہ حامیم السجدہ میں دعوت دین کا معاملہ ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس کے کیا تقاضے ہیں وہ بیان کیے. اگلی سورت سورہ شورا ہے، اس میں اقامت دین جو ہے اس کے کیا تقاضے ہیں. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. یہ موقع نہیں ہے، میں صرف ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دو تقاضے ذرا ایک دوسرے سے مختلف ہو جاتے ہیں. جیسے کہ ہمارے سامنے نقشہ ہے، مکی دور خالص دعوت اور تربیت کا دور تھا، لیکن یہ کہ مدنی دور میں آ کر اقامت کے لیے پیش رفت کی گئی، آگے بڑھ کر چیلنج کیا گیا نظام کو، اور قریش کی جو بالا دستی تھی پورے عرب پر اس کو چیلنج کیا گیا. یہ در حقیقت ہے تو یوں سمجھیے کہ ایک ہی عمل کے دو مراحل ہیں، لیکن یہ کہ ان دونوں کے تقاضے تک میں مختلف ہیں. بہرحال اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ہمارا اصل کام جس کے لیے محنت ہے، جس کے لیے میں نے الحمدللہ اپنی زندگی کے 33 برس کو ایکسکلوسیولی اپنی ذاتی اعتبار سے میں نے صرف کیے، 1965 سے میں نے اپنی ذاتی سطح پر اپنی دعوت و تحریک کا آغاز کیا. 7 سال تک میں تلے تنہا تھا، نہ کوئی ادارہ، نہ کوئی تنظیم، نہ کوئی جماعت، نہ کوئی انجمن، کچھ میں تھا. اور میری میڈیکل پریکٹس بھی تھی، میرا درس قرآن بھی تھا، میرا اپنا پرچہ میساک بھی تھا، کتابچے بھی شائع ہو رہے تھے، مولانا اصلاحی صاحب کی کتابیں ان کی تفسیر بھی شائع کر رہا تھا، ہے مشق سخن جاری، چٹھی کی مشقت بھی، کیا ترفا تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، پورے 7 سال. پھر انجمن خود دابل قوال قائم ہوئی، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے راسماں اور بھی ہیں، کچھ لوگ آئے جنہوں نے تعاون کیا اس سے، یہ کہ انجمن میں قرآن اکیڈمی، تو قرآن کالج، یہ سارا سلسلہ لاہور میں، کراچی میں، ملتان میں، وغیرہ وغیرہ. پھر 75 میں تنظیم اسلامی قائم ہوئی. 1991 میں ہم نے تنظیم اسلامی کی کے ہدف کے طور پر خلافت کے نظام کو قبول کیا، کہ قیام خلافت جو ہے یہ ہماری اجتماعی جدوجہد کا، پہلے ہم اسے اقامت دین کے نفس سے تعبیر کر رہے تھے، جو خالص قرآنی اصطلاح ہے لیکن مشکل ہے، سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کے دین کو قائم کرنے کا کیا مطلب ہے. وہی مفہوم ہے نظام خلافت کا بھی، لیکن خلافت کا ایک تصور جو ہے مسلمانوں کے ذہنوں میں موجود ہے. خلافت راستہ کیا تھی؟ ابو بکر، عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جو ہے، اس میں کیا خصائص تھے؟ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ذاتی طور پر میری اجتماعی طور پر تنظیم اسلامی اور تحریک خلافت، ہمارا موقف اور ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ مروجہ سیاست سے کنارہ کش، لا تعلق، برات. البتہ اصل جد و جہود دعوت دین، اقامت دین، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا ایک ضمنی کام ہے. یہ ضمنی کام اگر نہ ہو تو ہماری جو حیثیت ہے وہ کچھ لوگوں کو یہ اعتراض کرنے کا بھی حق حاصل ہو جائے گا، جو اب بھی لوگ کرتے ہیں لیکن غلط طور پہ کرتے ہیں، کہ آپ میں اور تبلیغی جماعت میں کوئی فرق نہیں. بات غلط ہے. ہمارا ہدف ہے اقامت دین یا نظام خلافت. تبلیغی جماعت صرف تبلیغ کے اوپر لگی ہوئی، اور اس سے جو چیز ممیز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سیاست سے اس معنی میں کنارہ کش نہیں ہے کہ سیاسی حالات کا مطالعہ کرتے ہیں، قوم کس حالت سے دوچار ہے، یہ قافلہ جو ہے قومی سطح پر کدھر جا رہا ہے، اسے کیا خطرات درپیش ہیں، جو ملی قافلہ ہے عالمی ملت اسلامیہ اب وہ کدھر جا رہی ہے، کس حال میں ہے، کون سی وادی میں ہے، کون سی منزل میں ہے، اشتے بلا خیز کا قافلہ سخت جا، اور ہمیں کیا کرنا ہے آگے، ملک جو ہے ہمارا کن مسائل سے دو چار ہے، یہ ساری چیزیں جو اس کا مطالعہ، اس پر غور و فکر، پھر اس میں رائے دینا، مشورہ دینا. جو بھی اس وقت کے زمام کار جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، ہمیں پسند ہو یا نہ ہو، جن لوگوں کے ہاتھ میں تقدیر آ گئی ہے. مجھے بڑا عمدہ شعر معلوم ہوتا ہے کہ کسی کا خیال یہ ہو سکتا ہے کہ کیسے لوگوں کے ہاتھ میں قوم کی تقدیر آ گئی ہے، رنگ دل کا ہے سلیقہ نہ بہاروں کا شعور، آئے کن ہاتھوں میں تقدیر ہنا ٹھہری ہے. لیکن ہمارا یہ گمان ہو بھی تب بھی وہ ہے تو صحیح، ڈیفیکٹو تو ہے. ڈیفیکٹو کسی وقت ضیاء الحق صاحب یہاں پر مختار مطلق تھے، ڈیفیکٹو کبھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، ڈیفیکٹو مسلم لیگ کی حکومت تھی. جو بھی ہو، اس سے پہلے ایوب خان صاحب کا دور قامریت تھا. بہرحال جو بھی ہو، ان کو مشورہ دینا، ان کے غلط کام پر تنقید کرنا اور صحیح قدم کو سراہنا، یہ دونوں چیزیں در حقیقت ایک ہی سمجھیے کہ فنومنل اور ایک ہی معاملے کے دو رخ ہیں. اس کے لیے میں نے 2 حدیثیں اور 1 سورت آپ کو سنائی. سورت تو وہ ہے کہ جو ہماری اس پوری قرآنی دعوت کا اور پورا اس کا جو ہے، جو سمجھئے کہ اس کا بیج ہے، اس کی جڑ ہے، اس کی اساس ہے، سورت العصر. والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، تباہی اور بربادی کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، سوائے ان معدود چند لوگوں کے جو مستثنا ہیں، جو ایمان لائیں، نیک عمل کریں، حق کی وصیت کرتے ہیں، کہتے ضرور رہے ہیں. لوگوں کے سامنے بات واضح ضرور کرتے ہیں. تواصی بالحق و تواصی بالصبر و تواصی بالصبر, اور صبر کی وصیت کرتے ہیں. تو یہ تواصی بالحق و تواصی بالصبر جو ہے اس کی جو بنیادی یا ابتدائی شکل ہے وہ یہی ہے. اسی کے لیے دوسری اصطلاح قرآن مجید کی امر بالمعروف نہی عن المنکر, بھلائی کی کا حکم دیتے رہو بدی سے روکتے رہو. اور امر کا لفظ عربی زبان میں صرف حکم کے معنی میں نہیں آتا, مشورے کے معنی میں بھی آتا. مشورہ دینا یہ بھی امر ہے. تشویق, ترغیب کسی بات کے لیے, پرسویشن, یہ بھی امر میں آئے گا. اور جہاں اختیار ہو تو وہاں یہ کہ جب جو حکم کے ذریعے سے بھی میکنگ جو ہے اس کو قائم کیا جائے, اور نہیں اگر بول کر بدل سے روک لیں. اسی کے لیے ایک اصطلاح جو حدیث میں آئی ہے وہ نصیحہ ہے. چنانچہ ایک حدیث تو میں نے بہت مرتبہ آپ کو سنائی ہے, لیکن آج میں نے دوسری حدیث بھی آپ کو سنائی ہے, اور یہ متفق علیہ ہے. حدیث میں سند کے اعتبار سے اس سے اونچا مقام کسی حدیث کا نہیں ہوتا کہ جس کی صحت پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں متفق ہو جائیں. صحیح ہے میں جو ہو اس کو کہتے ہیں متفق علیہ. یہ تو وہ شہر جس میں کوئی اختلاف ہی نہیں. حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے, بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی. کس بات کی بیعت کی تھی؟ ایک تو بیعت ہوا ہے جس کا تذکرہ بہت مرتبہ ہوا ہے, وہ ہے تنظیم کے لیے بیعت. ایک بیعت ہے جہاد کے لیے بیعت, وہ تو اس شعر کے اندر ہے, نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا, ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے جہاد کی بیعت کی ہے, اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک جان میں جان. تو بیعت علی الجہاد, وہ بیعت تو جماعت سازی کے لیے, تنظیم بنانے کے لیے. بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشۃ والمکرہ وعلى اثرۃ علینا وعلى ان لا نعاذ الامر له وعلى ان نقول بالحق انما كنا لا نقاه في الله لومۃ العین. یہ حدیث بہت مرتبہ بیان ہوئی ہے. ہم نے اسی کو تنظیم اسلامی کا گویا کہ اصل اساسی دستور اسی حدیث کو بنایا. تو اس حوالے سے ایک بیعت تو وہ تھی, ایک بیعت یہ تھی, لیکن ایک بیعت وہ جس کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے کہ حضرت جریر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بیعت کی تھی تین باتوں پر, علی اقام الصلاۃ, نماز قائم رکھوں گا, عہد کرتا ہوں نبی آپ سے نماز قائم رکھوں گا, وہی تائی زکاہ, اور زکات ادا کرتا ہوں, اور نمبر تین, والنصح لکل مسلم, ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی بھلائی چاہنا. اس کے لیے اب یہ خیر خواہی بھلائی وفاداری مختلف الفاظ, نصح جو ہے اصل میں عربی زبان میں آتا کسی چیز کا خالص ہو جانا. تو اصل میں یہ نصح جو ہے خلوص کے ساتھ جو بات آپ کہہ رہے ہیں, کسی کی بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں, تو اس کے لیے بہت سے الفاظ, خیر خواہی وفاداری, یہ تمام الفاظ آ جائیں گے. ہر مسلمان کے لیے ایک مسلمان کے دل میں خیر خواہی کے جذبات ہونے چاہیے, بھلائی کے, اس کی بھلائی مطلوب ہو. یہ ہے کہ جس کی بیعت لی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں جو مسلم نے کل مسلم آیا ہے, اب اس کو دوسری حدیث میں جو پہلے کئی مرتبہ سنا چکا ہوں تقسیم کیا گیا. وہ حدیث کے جو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, اور وہ صحیح مسلم کی روایت ہے, کہ حضور نے فرمایا دین و نصیحت, دین تو کل کا کل نصیحت ہی کا نام ہے, خیر خواہی کا, اخلاص کا نام ہے دین. اب لوگ حیران ہوئے, یہ جواب الکلم میں سے ہے. بعض اوقات حضور نے بہت بڑی بڑی حقیقتوں کو چند الفاظ میں سموٹ سمے دیا ہے, اور خود حضور نے فرمایا اونچی تو جواب الکلم, مجھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی جامع باتیں جو ہے عطا ہوئی ہیں. دریا کو کوزے میں بند کرنا جسے ہم محاورے میں کہتے ہیں, تو یہ بھی جواب الکلم میں سے ہے. اب دین اور نصیحت, دین کی تو اصل روح جو ہے وہ خیر خواہی ہے, وفاداری ہے. قیل لمن یا رسول اللہ, یہاں سوال پیدا, کس کی خیر خواہی, کس سے وفاداری؟ حضور نے جواب میں ارشاد فرمایا للہ, پہلے تو اللہ کے ساتھ خلوص و اخلاص, وہ دھوکے بازی اللہ سے نہ کرے. یخادعون اللہ والذین آمنوا, جو وعدہ اللہ سے کیا اس کو پورا کرے, فاعل کرے, وہ دھوکے بازی نہ, خلوص و اخلاص. تن من دھن اس کے لیے ہوں, صلاتی و نصرتی و بحیایا و مماتی للہ رب العالمین, یہ ہے اللہ کے ساتھ خلوص اور اخلاص. وللکتاب ہی, اور اس کی کتاب کے ساتھ, اس کے ساتھ خلوص کیا ہوگا؟ اسے اپنا امام بنا لیا جائے، اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں. اپنا کوئی مضمومہ خیال، کوئی اپنا فلسفہ کوئی ذہن میں آ گیا، اسے ٹوٹنے کی کوشش نہ کرے، اور اس سے قرآن مجید ادھر سے ادھر سے توڑ تاڑ کے کہیں سے اس کے لیے تائید نہ لائے. یہ ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے کہ ایک بات آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہے، اب آپ اس کے لیے یہاں سے وہاں سے دلیلیں لا رہے ہیں، سیاق سے سباق سے کاٹ کر نہیں. نفسیاتی کیفیت یہ کہ یہ میرا ایمان ہے، مجھے اس کے پیچھے چل رہا ہے. درمال حق سے ہے سدار، حق کے ساتھ ہی آپ کو چل رہا ہے. جدھر حق مڑے گا مجھے بھی مڑ جانا ہے، جدھر قرآن مڑے گا مڑ جاؤں. یہ قرآن کے ساتھ اخلاص، بلے رسول ہی اور رسول کے ساتھ اخلاص، یہ تو پھر بہت ہی مقبول اس کا وسیع ہے. رسول سے محبت، تمام انسانوں سے بڑھ کر محبت، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر محبت. رسول کی بات، رسول کا اتباع، رسول کی نصرت. رسول کا مشن ہے اللہ کے دین کا غلبہ. جب تک یہ پوری دنیا میں نہیں ہوتا، ابھی وہ مشن نامکمل ہے. تو جو کوئی بھی اپنا تن من دھن اس کے لیے لگا رہا ہے، وہ نصرت کر رہا ہے رسول کی. جیسے کہ سورہ آراف کی آیت نمبر 157 میں فرمایا، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. جب ہمارا وہ رسول نبی امی آئے گا، تو جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے، اور جو لوگ اس کی تعظیم کریں گے، اور جو لوگ اس کی نصرت کریں گے، اور جو لوگ اس کے ساتھ راضی کیے جانے والے نور کا اتباع کریں گے، وہ مفلحین میں سے ہوں گے، کامیاب ہوں گے. اللہم ربنا اجعلنا منہم. اس کے بعد اب مسلمانوں کا معاملہ آیا، یہاں سپلٹ کر دیا گیا. بلے ائمت المسلمین، مسلمانوں کے اماموں کے ساتھ خیر خواہی. بڑی مستقل بات ہے، کہنے کو کہہ سکتے ہیں عوام کا معاملہ زیادہ ضروری ہے، عوام بہت ہوتے ہیں، جو امام تھوڑے ہوتے ہیں تو وہ تو ایلیٹ ہوگی کسی معاشرے کی، تو حکمران ہوں گے. لیکن کس قدر منطقی بات ہے کہ یہ جو حکمران ہیں، ان کی چھوٹی سی بھلائی کتنے علاقے میں پھیل جائے گی، اور ان کی چھوٹی سی برائی کتنے بڑے رقبے پر پھیل جائے گی. لہذا مقدم کیا، بولے ائمت المسلمین، عوامت مسلمانوں کے جو امام ہوں، اور امام آگے چلنے والے، جو بھی آگے چلنے والے، جس کا بھی آگے وہ ڈی جوڑے جو ہیں قانونی طور پر صحیح ہے بھی یا نہیں ہے، ڈی فیکٹو اگر ہے، ان کی حکومت ہے، ان کی امامت ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے ہاتھ میں نفع اور نقصان کسی درجے میں آ گیا ہے. اصل میں تو النافع الضار، وہ تو اللہ کی ہستی ہے، اللہ کی ذات ہے، لیکن ذرائع تو دنیا میں ہوتے ہیں نا، کسی کے ذریعے سے نفع چلا آ رہا ہے، کسی کے ذریعے سے نقصان چلا آ رہا ہے. تو ظاہر بات ہے ان کے ذریعے سے قوم کے لیے نفع بھی ہو سکتا ہے، ان کے ذریعے سے قوم کے لیے نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو ان کے لیے حق بات کہنا، مشورے دینا، غلط بات کی پر تنقید کرنا، احقاق سے حق ابطال باطل، جو حق ہو اس کا حق ہونے کا بربلا اعتراف کیا جائے. یہ نہ ہو جیسے قرآن مجید نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا، کسی وجہ سے آپ کو ناپسند ہے حکمران، اب آپ ان کی اچھی بات کو بھی اچھا کہنے کو تیار نہیں، کیونکہ وہ خامخواہ کریکٹ لے جائے گا. سورہ مائدہ میں جو فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. اے مسلمانوں، تم اللہ کے لیے پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور انصاف کے، حق کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ، اور دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ کر دے کہ تم انصاف سے کام کرو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعدلوا، دشمن سے بھی انصاف کرو. اعدلوا هو اقرب للتقوی، یہی تقوی سے قریب تر ہے. تو یہ جو صورتحال ہے کہ اگر کوئی اچھی بات آئے تو اس کا احقاق، حق کا احقاق، غلط بات آئے باطل کا ابطال. میں نے یہ تمہید آج اس لیے آپ کے سامنے باندھی ہے، دو کام موجودہ حکومت کے بہت ہی عمدہ سامنے آئے، بہت عمدہ ہیں، جن کی تحسین اس کا حق ہے، اور اس کا احقاق کہہ لیجیے، اس کی تحسین کہہ لیجیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ حق بحمدار رشید کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے. پہلا مسئلہ تو جو اس ملک میں دم اچانک بم پھٹا تھا، این ڈی سی کا، نیشنل ڈیفنس کاؤنسل. اب یہ کہ جس طریقے سے پھر وہ ایک دم جو ہمارے آرمی چیف تھے ان کے استعفے پر وہ بلبلا پھٹ گیا، بات ختم ہو گئی. طوفان تو بڑا اٹھا تھا، ایک دو دن تک تو وہی ساری گفتگو ہو رہی تھی، پورے پریس میں ہر جگہ گفتگو اسی کی ہو رہی تھی. لیکن یہ کہ ایک دم وہ بلبلا ختم گیا. اس معاملے میں یہ ہے کہ واقعتاً اس کے پس منظر سے اکثر و بیشتر لوگ واقف نہیں ہیں. خود جنرل کرامت صاحب جو کوئی بیان کر رہے ہیں تو وہ میرا ذاتی خیال تھا, یہ بھی ماننے والی بات نہیں ہے. وہ بہت محتاط آدمی رہے ہیں اب تک کا ان کا جو کردار رہا ہے, وہ اس کے اندر کہیں بھی اس طرح کی جو مثلا ہمارے بعض چیف جسٹس حضرات بیان بازی اور فکرے بازی جو کرتے رہے ہیں ایسا کسی ہمارے جو ہے کمانڈر ان چیف نے نہیں کیا ہے. تو اس کا اس طریقے سے جچے تلے الفاظ میں اس کا سامنے آنا اس کا پس منظر تھا. اور وہ پس منظر صرف انڈیجینس نہیں ہے, دیسی نہیں ہے, بدیسی ہے. میں اس پس منظر سے حسن اتفاق سے 6 ماہ قبل واقف ہو گیا تھا. میں ابھی امریکہ میں تھا اپنے آپریشن کے لیے, تو وہاں لندن سے ایک رسالہ نکلتا ہے امپیکٹ, اور بڑا اچھا رسالہ ہے عالم اسلام کے حالات سے باخبر رہنے میں وہ بہت مدد دیتا ہے, اور یہ کہ اچھے تجزیے اس میں شائع ہوتے ہیں. اس نے مضمون لکھا تھا اپریل کی شاخ میں کہ جنرل کرامت صاحب کو جو امریکہ بلایا گیا خاص دعوت دے کر, اور پھر وہاں پر جو انہیں جو وہاں پروٹوکول دیا گیا ہے, جو اعزاز ہوا ہے, جو اہتمام ہوا ہے, وہ بعض اوقات جو ملکوں کے صدر ہوتے ہیں حکمران ہوتے ہیں انہیں مل دیا جاتا, ویری ایکسٹرا آرڈنری ریسیپشن ان پروٹوکول. اس مضمون نگار نے لکھا تھا کہ اس سے یاد تازہ ہو گئی ہے ایوب خان کو جو بلایا گیا تھا, اور ایوب خان نے پھر واپس آ کر 1956 کا دستور بھی ختم کیا. دستوریا بھی نہ رہے بانس نہ رہے بانس ہی, وہ درخت وہ شاخ ہی کاٹ دی جس کے اوپر کہ وہ دستور بنا تھا اور مارشل لا نافذ کیا تھا. انہوں نے یہ لکھا تھا کہ مارشل لا تو نافذ نہیں ہوگا لیکن ترکی کی طرح کا کوئی بندوبست امریکہ اب پاکستان میں کرا دینا چاہتا ہے, اور اس کے لیے وہ جنرل کرامت صاحب کو استعمال کرنا چاہتا ہے. اب یہ مضمون میرے پاس ہے, بلکہ آپ سب کے لیے ہم نے اسے شائع کر دیا ہے. اس کے ہم نے فوٹو جو ہے اس مضمون کے ایگزیکٹ وہی انگریزی کے اندر تازہ جو آج ندائے خلافت یہاں باہر آ گیا ہوگا اس کے اندر لاسٹ پیج پر اس کے سرور پر ہم نے وہ مضمون شائع کر دیا. یہ بات ایسی نہیں ہے کہ یہاں کسی کے دماغ میں جیسے کہ ایک خیال آتا ہے اچانک وہ لاؤڈ سپیکنگ کے انداز میں, لاؤڈ ٹاک کے انداز میں, لاؤڈ تھنکنگ کے انداز میں وہ بات کہہ دیتا ہے. نہیں, ایسی بات نہیں, بلکہ اس کا بڑا گہرا پس منظر ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے, اگرچہ امریکہ کا جو رد عمل آیا ہے جنرل جہانگیر کرامت صاحب کے استعفے پر, آفیشیل رد عمل تو یہی ہے کہ صاحب یہ تو وہاں کا جو اندرونی معاملہ ہے ہم اس پر کوئی کمنٹ نہیں کرتے, لیکن جنرلی یہ کہا گیا وہ شدید حیرت ہوئی, یہ ہوا کیا, ایک دم کیسے بیٹھ گیا. اور میں خود سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک یہ معجزات میں سے ہے, میں یہ لفظ بہت کثرت سے استعمال کرتا ہوں, پاکستان کا قیام معجزہ, اس کا برقرار رہنا معجزہ, قرارداد مقاصد کا پاس ہونا معجزہ, کئی معجزات ہیں جو ہوئے ہیں. اگرچہ ہماری غلطیاں بھی بہت بڑی بڑی ہیں, لیکن اس ملک سے اللہ تعالیٰ کو جو کچھ بھی اس کی مشیت میں ہے, جو رول اس سے پلے کرانا ہے اسلام کے عالمی غلبے کے سلسلے میں, جو کہ ہے اللہ غالب علی امرہ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, اللہ تو اپنے کام پر جو فیصلہ کر دیتا غالب ہے, کر گزرنے والا, فعال لما یرید, جو ارادہ وہ کر لے اس کو آگے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا, کر گزرنے والا. تو دین کا غلبہ تو ہونا ہے, اس کے لیے تو میں آپ کو وہ حدیث دوبارہ نہیں سناؤں گا, بہت دفعہ سنائی ہوں, اور اس میں پاکستان کا اسپیشل رول ہے. جیسے ایسا ہی ہوا, یہ سارا پس منظر اس کا ہے, 400 برس کا پس منظر میں تو بیان کرتا ہوں, صرف اس صدی کا نہیں, اس سے پچھلی 3 صدیوں کا بھی, کہ شیخ احمد سرہندی اور شاہ ولی اللہ اور سید احمد بریلوی, پھر شیخ الہند, پھر علامہ اقبال, مولانا مودودی اور مولانا الیاس جیسی شخصیتیں پوری دنیا میں کہیں پیدا نہیں. تو یہ بات آخر کسی وجہ سے اللہ نے سلیکٹ کیا ہے, علاقے کو اللہ کیوں لیتا, پسند کر لیتا. جیسے آیت آئی ہے سورہ احد کے آخر میں, اللہ یستفی من الملائکہ کا رسول و من الناس, اللہ اپنے فرشتوں میں سے بھی جس کو چاہتا ہے پیغامبر کی حیثیت سے چن لیتا ہے, اور انسانوں میں سے بھی جس کو چاہتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کو پورا کرنے کے لیے کسی جگہ کا, کسی ملک کا انتخاب کر لیتا ہے. آخر جزیرہ نما عرب کا انتخاب کیا تھا حضور کی بعثت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم, کس اعتبار سے اور کتنے مختلف پہلوؤں سے, موضوع ترین جگہ تھی جزیرہ نما عرب کو, جغرافیائی اعتبار سے بھی زمین کی ناف کہا جا سکتا ہے, اس لیے کہ زمین جس کو پہلے ہم جانتے تھے کہ امریکہ بہادر تو معلوم نہیں تھا، ابھی آسٹریلیا بھی پتہ نہیں تھا، ابھی جو نیچے آرکٹک اور انٹارکٹک کے ہیں یہ بھی پتہ نہیں تھا. دنیا تو ان تین بڑے عالموں کا نام تھی، ایشیا، افریقہ اور یورپ، اور ان کی ناف ہے یہ جزیرہ نما. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، تو اس نے پاکستان کو چنا ہوا اسلام کے لیے. اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک موجودہ ہوا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک سیاسی قیادت نے فوجی قیادت کی بات کو اس طرح ٹھکرایا اور اس طریقے سے اس کے سامنے مضبوطی کے ساتھ جم کر کھڑی ہوئی کہ اسے مستعفی ہو. پاکستان میں اس کا کیا تصور ہے؟ پاکستان کا تصور یہ کہ یہاں اصل تو ہے ہی حکومت فوج کی، یہ تو ماسک ہیں جو آگے لگ جاتے ہیں، کبھی چہرے کے اوپر کوئی ماسک وہ لے لیا، کبھی کوئی لے لیا، کبھی کوئی جاگیردار آ گئے، کبھی سرمایہ دار آ گئے، کبھی بیوروکریسی آ گئی، کبھی وہ ورلڈ بینک سے کوئی امپورٹ ہو گیا. یہ سب سے سب حقیقت ہوتے ماسک، اوپر کے نقاب ہیں یہ، اصل میں تو طاقتور ایک ہی یہاں کی وہ یہاں کے مضبوط سیاسی جماعت ہے، مضبوط ترین فوج. ضیاء الحق صاحب نے کہا بھی تھا میری کانسٹیچوئنسی فوج ہے، انہوں نے اسے گویا کہ اپنی سیاسی اپنا بیس قرار دیا تھا. بہرحال میرے نزدیک یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے جس سے کہ جمہوری روایات جو ہے، جس کی اہمیت میں بار بار بیان کر چکا ہوں کہ پاکستان کا باپ اسلام ہے لیکن اس کی ماں جمہوریت ہے، اس دوسری شے کو نظر انداز کرنا، ایک ہمارا محدود جو مذہبی تصور ہے اس کے حوالے سے، یہ بہت غلط ہے. سمجھنا ہوگا اس بات کو کہ اسلام کے احکام کے اندر اندر اعلیٰ ترین جمہوری اقدار کو اگر ہم نے سمو نہ لیا تو ہم عہد حاضر کی مثالی اسلامی فلاحی مملکت قائم نہیں کر سکتے. جو مقصد تھا قیام پاکستان کا، جو مقصد تھا، جو خواب دیکھا تھا علامہ اقبال نے، کہ عہد ملوکیت میں جو پردے اسلام کی تعلیمات پر پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر صحیح اسلام کا نقشہ دنیا کے سامنے پیش کریں، جو قائد اعظم نے کہا ہے اپنے مرنے سے چند دن پہلے کہ ہم یہ مسلمانوں نے پاکستان کا کام ہے کہ یہاں خلافت راشدہ کا نظام قائم کرے تاکہ اللہ کا وعدہ پورا ہو، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض آمنوا منہم، تو اللہ کا وعدہ ہے. تو اس حوالے سے اس حقائق کا بھی گویا کہ ان کے ذہن میں سے حوالہ اس گفتگو میں نہیں ہے. بہرحال یہ چیز سمجھ لیجیے کہ یہ پاکستان کے لیے ضروری ہے، اور اس اعتبار سے یہ چیز خوش آئین ہے کہ جمہوری روایات جو، اس لیے کہ جدید ریاست کے یہ تین ستون جو ہیں وہ اپنی جگہ ہے، اور فوج کی حکومت ملازم کی، سول سروینٹس اور آرمی کے سروینٹس ملازم ہے، تنخواہ لیتے ہیں، لہذا حکومت چلانے کا کام ان کا نہیں ہے. وہ تو در حقیقت ملک کی سرحدوں کی حفاظت کریں، ملک کی آزادی کو کی ضمانت دیں، کوئی اندیشہ ہو تو اپنا سینہ سپر ہو جائیں، اپنی جانیں دیں. ہاں یہ ہمارے یہاں طے کیا گیا کبھی کبھی کوئی کلیمیٹیز ہوں، کوئی بڑے ہی یعنی ایسے حوادث پیش آ جائیں ملک کے اندر، کوئی بہت بڑا سیلاب آ گیا ہے، کچھ اور آ گیا ہے، کہیں زلزلہ آ گیا ہے، کہیں اور اسی طرح کی کوئی اور کلیمیٹی ہے، تو ان کو بلایا جا سکتا ہے. کہیں لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت زیادہ جو ہے وہ ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے، تو بلا کر لمیٹڈ وقت کے لیے لمیٹڈ کوئی ان کے ذمہ داریاں ڈالی جا سکتی ہیں سول لائف کی بھی. لیکن وہ بھی آئیں گے تو سول گورنمنٹ کے بلانے پر آئیں گے، خود نہیں آ جائیں گے، اس کا کوئی امکان نہیں. آج خود ان کا آ جانے کا مطلب تو مارشل لا ہے، اور مارشل لا جو ہے در حقیقت دستور سے غداری ہے، ٹریجن ہے، اور جس کی سزا جو ہے دستور میں موت لکھی ہوئی. تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ یہ جو روایت ہے اس کو پختہ کرنا، اس کا جم جانا، یہ ہمارے ملک کے مستقبل کے اعتبار سے بہت خوش آئین ہے. ہو سکتا ہے کسی صاحب کے دل میں یہ خیال آئے کہ اب چونکہ یہ ہو گیا ہے اس لیے میں شاید یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی آفٹر تھاٹ ہے، یا اب یہ کہ جب کوئی بات ہو جائے تو ہو جانے کے بعد، وقوع پذیر ہونے کے بعد تو ہر کوئی پنڈت بن جاتا ہے کہ میرا بھی یہ خیال تھا. لیکن خوش قسمتی سے ہوا یہ ہے کہ پرسوں شام کو استعفیٰ آیا ان کا، اور پرسوں ہی یہ جو ڈیلی اخبار ہے خبریں، اس میں میرا انٹرویو تھا، پینل انٹرویو، اور وہ اسی ایشو پر تھا. اور میری خواہش تھی وہ اسے شائع کر دیتے، انہوں نے شائع نہیں کیا، کہ اب تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. میں نے کہا مسئلہ ختم ہو گیا تو میری جو رائے تھی وہ تو آپ کو شائع کرنی چاہیے. اور میں نے وقت لگایا، میں نے اپنی رائے دی، میں نے اس میں یہی کہا تھا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. اگر تو کوئی ایڈوائزری کاؤنسل کی بات ہو صرف کہ کوئی مشورہ دینے کے لیے کہا تو کوئی حل نہیں. اور اس میں بھی پھر میں نے کہا تھا کہ ان کے مشورے جو ہے پبلک کے سامنے بھی آنے چاہیے، تاکہ پبلک اوپینین جو ہے ایک جمہوری معاشرے کے اندر تو رائے عامہ جو معلوم ہو کہ کیا مشورہ دیا گیا. وہ اندر ہی جو ہے وہ کلیہ میں گڑنا پھوڑا جائے بلکہ معلوم ہو. لیکن یہ کہ اگر اس کی کوئی حیثیت یہ ہے کہ وہ فیصلہ کن ہے اور وہ گویا کہ جو انتظامیہ ہے اس سے بھی بالا تر ہے اور جو پارلیمنٹ ہے تو یہ یقیناً غلط ہے اور یہ جمہوری اصولوں کے خلاف ہے, ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کہ میں مانتا ہوں کہ ہم ابھی تک اپنے آپ کو جمہوریت کا اہل ثابت نہیں کر سکے, یہ تسلیم کرتے ہیں. لیکن اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ پے بہ پے مارشل لا لگنے میں ہماری گروتھ کو جو ہے وہ سٹنٹڈ گروتھ جس کو کہتے ہیں, ریٹارڈڈ گروتھ, بعض بچے ہوتے ہیں وہ عمر تو ہو گئی ہے 20 برس لیکن ذہنی سطح اس کی بھی 6 برس تک ہے. یہ آپ کو اب دیکھتے ہوں گے آج کل تو اس قسم کے واقعات زیادہ ہو رہے ہیں. تو اگرچہ عمر ہے 20 برس لیکن ذہنی اعتبار سے 6 برس کی ہے, 7 برس کی ہے. اسی لیے ہم جمہوری شعور کے اعتبار سے بہت نابالغ ہیں, ابھی تک نابالغ ہیں. لیکن اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ پھر یہ چیز ان سے چھین کر اور کوئی ان کے اوپر جیسے یتیم کا کوئی ولی ہوتا ہے اس کے سر پر مسلط کر دیا جائے تو گویا کہ اس کے بالغ ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں رہے گا, وہ ان کو نہ جو ہے وہ کھلی فضا کے اندر رائے دینے کا موقع ملے گا. تو اس ان کو تمام انسٹیٹیوشن کو ورک کرنے کا پورا موقع دیا جانا چاہیے. علاج یہ ہے نہ یہ کہ یہ تسلیم کر کے کہ کیونکہ یہ ہم اہل ثابت نہیں ہو رہے لہٰذا یہ جمہوریت ان سے واپس لے لی جائے, یہ صحیح نہیں. البتہ ساتھ ہی میں نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو بھی یہ چاہیے کہ انہوں نے 14ویں ترمیم کے ذریعے سے اپنی جو پارٹی ہے اس کے ارکان کو, جو بھی ان کی پارلیمنٹری پارٹی, جس طریقے سے بے بس کر دیا ہے وہ بہت غلط ہے, وہ بھی جمہوری روایات کے خلاف ہے. انہیں کھلا چھوڑنا چاہیے. یہ ٹھیک ہے پارٹی بدلنا, ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے, پارٹی بدلنے کے لیے تو وہ قانون ہو تو صحیح ہے, لیکن یہ کہ اختلاف رائے کھل کر انہیں کرنا چاہیے, بلکہ ان کا اختلاف رائے پبلک میں آنا چاہیے. اسی اعتبار سے میں نے محمود علی قصوری صاحب کو, آپ کو خورشید محمود قصوری صاحب کو میں نے مبارکباد کا فون کیا, انہوں نے پھر اس کو چھپوا بھی دیا تمام اخبارات میں کہ اس پارٹی میں تھے. اور جب نواز شریف صاحب کا اس وقت جو بھی انداز تھا وہ تو بڑا تیکھا بڑا انداز تھا, گویا کہ وہ ترمیم کو بالکل اسی شکل کے اندر وہ منظور کرا لیں گے. لیکن یہ کہ اس وقت انہوں نے فوراً کہہ دیا تھا پھر آپ استعفی بھی دے دیتے, اور اس شخص نے اللہ کے بندے نے فوراً استعفی کا حکم لگا دیا. لیکن یہ چیز ہونی نہیں چاہیے, وہ جمہوری روایات کے مطابق نہیں ہے. پارٹی ممبرس کو بھی وہ پارلیمنٹ کو ربر اسٹیمپ بنا دینا, جیسا کہ دنیا میں کہا گیا کہ اب یہ صورت پیدا ہو چکی ہے. صدر کو انہوں نے ویسے غیر مسلح کر دیا, ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں, وہ تو جو بھی اختیار تھا وہ لے لیا اس نے. اور دوسرے یہ کہ جو پارٹی ہے اس کے اوپر بھی اس کو ربر اسٹیمپ بنا دیا. یہ آمریت کے رجحانات ان میں تھے, یقیناً تھے, لیکن یہ کہ جیسا کہ میں بعد میں عرض کروں گا دوسری بات کے لیے, میں اس میں بھی ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے. بہرحال پہلی بات جو میں جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں یہ بات اچھی ہوئی ہے, نواز شریف کو اللہ نے یہ ہمت دے دی, اللہ ہی دیتا ہے ہمت. اور فوری طور پر نہیں کھڑے ہو سکے جنرل کرامت صاحب, وہ شاید سوچ رہے ہوں کہ ابھی کچھ وقت لگے گا, کچھ بحث و تمیز ہوگی, کچھ جوابی بیان آئیں گے. نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو روک دیا, کوئی جواب نہیں, کوئی بیان نہیں آئے گا. اور خود جو ہے وہ ایک سمجھیے کہ آئرن ہینڈ جو ہے, بالکل اس انداز کے اندر انہوں نے جو بھی تفصیل آئی ہے, جو گفتگو ہوئی ہے, تو بغیر کسی ہیزیٹیشن کے انہوں نے وہ جو جمہوری اور سول حکومت ہے اس کی سپریمیسی کو برقرار رکھا ہے. اور یہ میرے نزدیک ایک خوش آئند بات ہے اس ملک میں جمہوری روایات کے استحکام کے اعتبار سے. دوسری بات جو اچھی ہوئی ہے, اس کی طرف کچھ تھوڑا سا اشارہ بھی ہو گیا ہے, وہ ترمیم شدہ 15ویں ترمیم, یعنی یہ آج ہی میں چونکہ سن کر آیا ہوں, جو اسمبلی کاروائی ابھی دکھائی گئی ہے, نیشنل اسمبلی کی کاروائی ٹیلی ویژن پر 9 بجے کہا گیا تھا, وہ شروع کہیں ہوئی ہے 10:30 بجے جا کے. لیکن یہ کہ دو باتیں بہت اہم تھیں اس میں. ایک تو یہ کہ اس ملک کی تاریخ میں کسی ترمیمی بل پر اتنی لمبی بحث کبھی نہیں ہوئی جتنی اس پر ہوئی ہے. یہ بھی جمہوریت کا تقاضا ہے, انہوں نے بلڈوز نہیں کیا, کر سکتے تھے اسمبلی میں ان کے اپنے آدمیوں کی 2/3 اکثریت موجود تھی, کر سکتے لیکن نہیں. اس میں انہوں نے وقت دیا, بحث و تمیز ہوئی, رائے دینے کا لوگوں کو موقع ملا, ہم نے بھی اپنی جو بھی امکانی حد ہو سکتی تھی ہم نے بھی اپنی رائے پہنچائی, ارکان اسمبلی تک بھی پہنچائی. یہ پچھلے پرچے میں جو ندائے خلافت میں جو میرا وہ اشتہار چھپا تھا اسے ہم نے پھر اس کی فوٹو اسکیچ کاپی جو ایک ایک ممبر پارلیمنٹ تک پہنچائی کہ یہ ہمارے مشورے ہیں. تو اس حوالے سے یہ کہ اس پر بہت بہت بحث ہوئی اور یہ ایک اچھی روایت ہے. ثانیاً یہ کہ جو بھی میرا اپنا اندازہ بھی تھا کہ نواز شریف صاحب کے اندر مزاج میں ڈکٹیٹریت کا رجحان موجود ہے، یہ جراثیم ہے، میں نے کئی مرتبہ یہاں کہا بھی مختلف حوالوں سے وہ جراثیم ثابت بھی ہوئے، لیکن یہ کہ اس ڈکٹیٹر نے جو فلیکسیبلٹی شو کی ہے اس معاملے میں آتی ہے، وہ بھی میرے نزدیک لائق تحسین ہے. انہوں نے دفعہ 239 میں جو ترمیم وہ چاہتے تھے وہ تو پورا کا پورا حصہ ہی ختم کر دیا، واپس لے لیا. واپس لے لینا ایک اخلاقی ضرورت ہے. ویسے تو اپوزیشن اس کو بھی اپنی ایک فتح کے طور پر لے سکتی تھی، لیکن اپوزیشن نہ معلوم کیوں، وہ اپوزیشن فار دی سیک آف اپوزیشن والی بات جو ہے اب بھی اڑی ہوئی ہے اس بل کے خلاف، حالانکہ اس میں سے ڈنک جو ہے اکثر و بیشتر نکل گیا ہے، تھوڑا بہت رہ گیا ہے مجھے بھی احساس ہے، تھوڑا سا ہے، لیکن وہ بھی بحثیت مجموعی اس پوری ترمیم کے اندر اس کے کا جو پروپورشن ہے وہ اب اتنا جو ہے وہ غیر مؤثر ہے کہ انشاءاللہ وہ ڈنک جو ہے وہ کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرے گا. ایک تو یہ کہ ترمیم دستور کا جو بھی پروسیجر تھا اس کو ہلکا کرنا، اس کو معاملہ انہوں نے پورا کا پورا واپس لے لیا. میں نے جو دو ترامیم پیش کی تھی اس بل میں، ان میں سے یہ ایک تو انہوں نے قبول کر لیا، یہ میں نے کیا بہت سو نے کی تھی، سب نے کی تھی، اس نے بھی اس ملک کے بارے میں کچھ سوچا ہے، غور کیا ہے نظام کو، پھر جدید نظام کے جو تقاضے دنیا کے میں ہیں اس وقت ان کا بھی کچھ فہم و شعور رکھتا ہے، سب نے یہ بات کہی. لیکن اس کے علاوہ جو پہلا حصہ ہے اس میں بھی میں نے دو ترمیمیں پیش کی تھی، ان میں سے صرف ایک قبول کی ہے، انہوں نے دوسری قبول نہیں کی. جو اس کے اندر آرٹیکل 3 تھا میں نے کہا تھا اسے ساقط کریں، بالکل آرٹیکل 3 بھی سب آرٹیکل سمجھ لیجیے، پہلی دفعہ 3 وہ جو مجوزہ یہ دستوری ترمیم تھی، اور 5 ان دونوں کو بالکل ساقط کر دیا تھا، آدھا مان لیا انہوں نے، 3 کو ساقط کر دیا، 5 کو نہیں کیا. البتہ وہ جو 4 تھا اسے 3 بنا دیا اور جو 5 تھا وہ اب وہ 4 بن گیا ہے. اس میں یہ ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ کسی جوڈیشل کسی فیصلے جو اب ہو یا پہلے پر موجود ہو اس کے خلاف بھی حکومت کو اقدام کرنے کا حق مل جائے، یہ تھوڑا سا ڈنک ابھی موجود ہے. لیکن چونکہ سپریم لا شریعت ہے اس کو چیلنج کیا جا سکے گا فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر کہ یہ معاملہ شریعت کے خلاف ہو رہا ہے، لہذا وہ ڈنک جو ہے وہ مؤثر نہیں رہے گا. لیکن بہتر یہ تھا کہ اس ڈنک کو بھی نکال دے. لیکن بہرحال انہوں نے جو ریلی شپ ٹیم تھی اسے بالکل ثابت کر دیا ہے، اور اس کے اندر ڈائریکٹر ایشو کرنے کا جو تصور تھا وہ اب بالکل ختم ہو گیا ہے. مرکزی حکومت ایسے اقدامات کرے گی کہ جس سے نیکی کا فروغ ہو اور بدی کا جو ہے وہ استحصال ہو، اور اس ملک کے مسلمان جو ہے انہیں مدد ملے کہ وہ واقعی اسلامی زندگی گزار سکے. بہت اچھی بات ہے، اس میں کسی کو کیا اختلاف ہو سکتا ہے اقدام کرے. اگر وہ اقدام اس کو سے کوئی غیر اسلامی ہوگا تو ہم جائیں گے فیڈریشن کورٹ کے اندر جا کر اس کو چیلنج کریں گے، وہ راستہ موجود ہے. لیکن رات جو بات کہی گئی تھی وہ تو یہ تھی کہ اس دستور میں سے کچھ چیزیں واپس لے کر کچھ اسے مزید بہتر بنا کر صبح کو پیش کیا جائے گا. وہ بہتری والی کوئی شکل شامل نہیں ہوئی ہے جس شکل میں یہ دستور یہ ترغیب آج منظور ہو گئی ہے، کیونکہ وہ مرحلے وار جو منظوری ہوتی ہے 3 حصے تھے، 3 کے بارے میں پہلے تو صرف زبانی جو ہے آئیز اور وہ اس کے جو ہے وہ زبانی فیصلے کیے گئے، اب ہو رہی تھی گنتی، وہ تو کیونکہ اب جمعے کا وقت ہو رہا تھا تو میں نکل آیا ہوں، ابھی آخری گنتی ہونی تھی، لیکن گمان یہی ہے کہ 150 سے زائد ووٹوں سے یہ پوری ترمیم جو اب ہے ترمیم شدہ شکل میں یہ 15 ترمیم جو ہے یہ منظور ہو جائے گا. جی 152 ٹھیک ہے، ایک وجہ چلیے ٹھیک، 150 سے زائد میں نے کہا تھا آپ نے ایک کا اضافہ کر دیا، کیونکہ 2 مرتبہ کی ووٹنگ میں 154-156 ووٹ آئے تھے، لیکن اب کیونکہ نام کے ساتھ وہ درج ہونے تھے ووٹ وہ ایک شخص کے نام کے ساتھ تو وہ 151 رہ گئے، واللہ عالم. بہرحال جو چیزیں میں نے اس کے اندر امپروومنٹ کے لیے داخل کی تھی اس کے لیے ہمارا یہ باقی جاری رہے گا. اب بھی ہم کہتے رہیں گے، پہلے بھی کہہ رہے تھے، ہمیں تو 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا دستور میں ترامیم کے لیے جو ہم نے مہم چلائی، خطوط لکھے، ٹیلی گرام دلوائے، جلسے کیے، اور جو بھی رائے ہو سکتے ہیں ہمارے پاس رائے عامہ کے اظہار کے اور اسے منظم کرنے کے، وہ سارے طریقے ہم نے استعمال کیے. ان میں سے ایک یہ کہ دفعہ 227 جو ہے ایگزسٹنگ دستور کا اسے بھی دفعہ 2B میں شامل کر دیا جائے، یعنی وہ اصل میں منطقی نتیجہ ہے. آج ہم یہ منظور کر رہے ہیں کہ اس قرآن و سنت اس ملک کا سپریم لا ہے، اس کا منطقی نتیجہ کیا ہے کہ یہاں کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں کی جا سکتی، تو اب ان دو چیزوں میں اتنا فصل کہ ایک تو دو بے میں ہے اور ایک 227 میں جا کر بات ہو رہی ہے. یہ احمقانہ سی بات ہے, ان کو دونوں کو جمع کرنا چاہیے. جیسے کہ اس دفعہ کو لائے ہیں 2A کے بعد 2B. 2A کیا ہے؟ قرارداد مقاصد. قرارداد مقاصد میں کیا؟ اللہ کی حاکمی ہے, ٹھیک ہو گیا. 2B میں کیا گیا؟ کہ قرآن اور سنت سپریم لا ہے, ٹھیک ہو گیا. اب اسی میں جوڑ دینا چاہیے, چاہے وہ 2C کر لیا جائے, یا میرے نزدیک ذرا مشورہ تو یہ تھا کسی 2B کی عبارت میں اس کو شامل کر لیا جائے عبارت میں, کہ اب یہاں کوئی قانون سازی کتابوں سے منافی نہیں ہو رہی. اور اس کو یہاں انکارپوریٹ کرنے کے بعد کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی سے متعلق پورا چیپٹر دستور میں سے 9th چیپٹر ہے, وہ 227 سے 231 تک اس کی 4-5 دفعات ہیں, باقی سب کو ختم کر دیا جائے. کہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی اب کوئی ضرورت باقی نہیں رہی. وہ 8,000 سے زیادہ قوانین کا جائزہ لے کر اپنے مشورے دے چکی ہے, اور یہ کہ اس کا کام بھی دستور میں یہ تھا کہ 7 سال میں پورا کرے گی, وہ 7 سال میں نہ صحیح, اس نے 27 سال میں پورا کر دیا. چلیے ہو گیا ہے. اب یہ کہ خامخواہ سفید ہاتھی بدھا رہے اور ان کی تنخواہیں بڑی بڑی جائیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسے ادارے کی ضرورت تھی, جبکہ فیڈرل شریعت کورٹ قائم کر دی گئی ہے. اور یہ کہ اس کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے کسی مشورے کو پیچھے کوئی سینکشن نہیں ہے کہ لازمن اسے حکومت مانے گی, جبکہ فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کو سینکشن حاصل ہے کہ وہ حکومت کو لازمن تسلیم کرنا پڑے گا. تو فیڈرل شریعت کورٹ کے اب ہوتے ہوئے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو ضرورت. دوسرا حصہ جو تھا امپروومنٹ کے لیے وہ یہ تھا کہ فیڈرل شریعت کورٹ پر اور سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ پر جو اس کے حدود کار پر پابندیاں, وہ ختم کر دیں. یہ سپریم لا قرآن و سنت ہے, اب کوئی شے بھی مستثنی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ شریعت کورٹ کا دائرہ جو ہے وسیع ہونا چاہیے, آل انکلوزنگ, ہر ایک چیز اس کے اندر آنی چاہیے. اس حوالے سے جتنی پابندیاں لگی ہیں وہ ختم کر دی جائیں, اس کے ججوں کی تعداد بڑھائی جائے, عالم ججوں کی تعداد بڑھائی جائے. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بھی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں جو ججز ہیں عالم اور واقعی وہ صاحب بصیرت ہیں, ان کو لا کے یہاں پہ جج کی حیثیت رکھ دیا جائے. اور یہ کہ ان کا جو شرائط سے ملازمت ہے, ان کا جو اسٹیٹس ہے, وہ ایڈ ہاکزم کی بجائے وہ پختہ اور مستقل ہو, اور جیسے ہائی کورٹ کے ججز کا ہے اور سپریم کورٹ کا, اس کے مساوی کیا جائے. یہ چیزیں کیوں نہیں کی گئی؟ اب اس کے دو امکانات ہیں, اور اس کا تعلق نیت سے ہے. یا تو یہ کہ ابھی فوری طور پر, اس لیے کہ فوری گاڑی چلے گی, اس کے بعد عوام کو جو ہاتھ میں اختیار آتا ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ شریعت کورٹ میں جائیں گے. حکومت کے ہاتھ میں تو اختیار آ جائے گا اس تنظیم کے بعد, کہ جو چاہے وہ شریعت کے جس حصے کو پسند کرے گا ہم نافذ کرتے ہیں, اور جس حصے کو ناپسند کرے اس کو چھیڑے گا. ایک بدلیت ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہ اگر شریعت کورٹ کے اوپر ساری پابندیاں آ جائیں تو پھر عوام کے ہاتھ میں بھی یہ اختیار آ جائے گا کہ وہ جائیں اور شریعت کورٹ کے اندر چیلنج کریں کہ صاحب یہ شیخ خلاف سنت, خلاف قرآن حدیث ہے. یا تو یہ کہ یہ بدنیتی ہے, ابھی دل مائل نہیں ہے, بلکہ کچھ اپنی پرائیورٹیز ہیں, اپنے ذہن میں کوئی نقشہ ہے, کیا لانا چاہتے ہیں. ان میں کچھ عدالتی نظام جو ہے وہ تو اب میں جانتا ہوں کہ ان کے ذہن میں ہے, اور یہ بڑے ابتدائی سمجھیے دنوں سے ان کے ذہن میں جو ہے یہ کیڑا کوئی بڑھا رہا ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے یہ خراب ہے, اس میں وقت لگتا ہے, دیر لگتی ہے, اور انصاف جو ہے وہ پہنچتا نہیں. پہنچتا ہے تو اس وقت پہنچتا ہے جبکہ پہنچنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. بہت سے ہمارے سول مقدمات تو طے ہوتے ہیں جبکہ وہ مدعی فوت ہی ہو چکا ہو, کہ وہ یہ صحیح ہے. لیکن اس میں یہ کہ جوڈیشل سسٹم کی اصلاح کی جائے, نہ یہ کہ اس کا بالکل متبادل کو جوڈیشل سسٹم لایا جائے. اس لیے کہ اس جوڈیشل سسٹم کے جو بیسک اصول ہیں وہ سب محمد رسول اللہ کے لیے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہ ایک فریق کی بات سن کے فیصلہ نہ کر دیا جائے جب تک کہ فریق ثانی کو موقع نہ دیا, یہ تو اصول حضور نے دیا. یہ کہ شک کا فائدہ ملزم کو دیا جائے گا, یہ تو فائدہ جو ہے یہ حضور نے فرمایا. 100 مجرم چھوٹ جائیں کوئی حرج نہیں, ایک بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے. یہ تو اصل میں دیا وہ اصول ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہیں. اسلام کا قانون جو شہادت کا ہے, تسکیہ و شہود کا اس کا قاعدہ ہے, وہ تمام چیزیں بھی نافذ کی جائیں تو اسی جوڈیشل سسٹم کے اندر جو ہے وہ بہتری ہو سکتی ہے. بہرحال وہ اس کے علاوہ بھی کوئی لانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, اگر واقعتاً عوام کو فائدہ پہنچ جائے اور جلدی سے جو ہے وہ جسٹس جو ہے لوگوں کو ملنے لگے اور جو مجرم ہے وہ اپنے کردار کو پہنچنے لگے تو اچھا ہے, بہتر ہے, ویلکم ہے. اس اعتبار سے ہم اس ترمیم کو اب ویلکم کہہ رہے ہیں, خوش آمدید کہہ رہے ہیں, اور اس کے لیے تہنیت اور مبارکباد دے رہے ہیں. البتہ یہ دوسرے حصے جو ہیں یہ نیک نیت ہی اگر سمجھی جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ گمان کیا گیا ہو کہ جب سپریم لاک کو قرآن سورت ہو گیا تو یہ چیزیں خود بخود حل ہو جائیں گی، لیکن کیوں نہ اسی وقت ان کو بھی حل کر دیا جاتا؟ اس کا کوئی جواب میرے پاس نہیں ہے، اسی لیے شک کرنے کی گنجائش موجود ہے کہ ابھی وہ صرف اپنی پرائیورٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے شریعت کی وہ چیزیں کہ جو ان کو مطلوب ہے ابھی صرف ان کو وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، لہذا انہوں نے وہ سارا اختیار اپنے پاس رکھا ہے. عام پاکستانی مسلمان جو شہری ہے سیاست کا، اس کو ابھی وہ اختیار نہیں دینا چاہتے اور شریعت کورٹ کے اوپر سے وہ پابندیاں نہیں ہٹاتے. اگرچہ اس کا امکان ہے کہ کوئی ماہر قانون داد جا کے اس کو چیلنج کرے کہ اب اس ترمیم کے بعد فیڈرل شریعت کورٹ کے اوپر آئی سزا پابندیاں از خود ہٹ گئی ہیں. اس کو آرگو کیا جا سکتا ہے کہ جب سپریم لا جو ہے قرآن و سنت بن گیا ہے، لیکن یہ کہ آخر کیوں اس کی ضرورت انہوں نے باقی رہنے دی؟ اسی وقت ہٹا دیتے تو بات بہت کھل جاتی، کسی بھی شک و شبے کی پھر کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہتی. لیکن بہرحال اس سب کے باوجود جو آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ یقیناً اسلامائزیشن تھرو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا، جس کو ایک زمانے میں جنرل حمید گل نے نام دیا تھا سافٹ ریولیوشن، جو ہم نے جب شروع کی تھی یہ تحریک، یعنی جس میں کہ ہم نے دستوری ترامیم کے لیے مہم چلائی تھی، اس کو انہوں نے عنوان دیا تھا. اگر ایسا ہو جائے تو یہ تو سافٹ ریولیوشن ہوگا، یہ تو بہت عمدہ ہوگا، بغیر خون خرابے کے بڑے تدریج کے ساتھ وہ اسلام جو ہے معاشرے میں آ جائے گا. تو اگر سے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سافٹ ریولیوشن کی تکمیل ہے، لیکن اس سافٹ ریولیوشن کے ضمن میں ایک پیش رفت ضرور ہے. نمبر ایک قرارداد مقاصد تھی، جس کو کہ پھر ضیاء الحق نے نمبر دو دستور کا حصہ بنا دیا، صرف پریمبل نہیں رکھا. نمبر دو وہ ریپنڈنسی کلاز ہے 227، جس کے بارے میں میرا مشورہ یہ ہے کہ اسے دو بے کے ساتھ شامل کر دیا جائے، نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپنڈنٹ فرام دی قرآن اینڈ دی سنہ. نمبر تین فیڈرل سرویس کورٹ بن گئی، لیکن اس کے اوپر وہ کچھ پابندیاں لگی ہوئی ہیں. لیکن یہ کہ اب سپریم لا ہونے کے اعتبار سے اس کے کیا کیا تقاضے اور کیا کیا نتائج نکلیں گے، یہ تو ابھی آپ کو دیکھنا ہوگا، میں بھی دیکھوں گا، واچ کریں گے. بہرحال یہ یقیناً ایک پیش رفت ہے، مثبت پیش رفت ہے اس پروسیس میں کہ جس میں اسلامائزیشن آف پاکستان تھرو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا، اس کے حوالے سے یہ پیش رفت ہے. اور اس میں خاص طور پر جو بھی حکومت نے بل پیش کیا تھا، اس میں جو ترمیمیں اس نے کرنی ہیں عوامی دباؤ کے تحت، اختلاف رائے کو گویا کہ برداشت کرتے ہوئے بلکہ قبول کرتے ہوئے، اس پر انہیں مبارکباد دیا جانا چاہیے اور وہ اس سے مستعد ہیں. اب اس کے بعد میں دو چھوٹی چھوٹی باتیں اور عرض کروں گا. میں نے جو ایک مکمل تقریر کی تھی کہ مجھے شدید اندیشہ ہے کہ طالبان کے افغانستان اور ایران کے مابین جنگ ہوگی، اس لیے کہ یہ بھی بین الاقوامی سازش ہے. تو اس کے کچھ آثار اب شروع ہو گئے ہیں، جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں. ایران ہی کی طرف سے اعلان ہوا، انہوں نے کہا ہم نے یہ نقصان پہنچا دیا طالبان کو. بہرحال اب عین خراسان کے علاقے سے شروع ہوئی ہے، بہت لمبا ہے یہ جو سرحد ہے افغانستان کی ایران کے ساتھ، غالباً 600 کلومیٹر ہے لگ بھگ، میرا حافظہ غلط نہیں کہا رہا. لیکن اس کی جو اوپر کی نوک ہے جو کہ خراسان کے ساتھ، خراسان ایک صوبہ ہے اس وقت، حضور کے زمانے میں اس پورے علاقے کا نام جو ہے وہ خراسان تھا، افغانستان کا وہ صوبہ اور نہیں ایران کا وہ صوبہ جو خراسان ہے اس وقت، اور پورا تقریباً افغانستان اور اس کے ساتھ ہی یہ ترکی ریاستوں کا بھی کچھ حصہ اس میں شامل تھا، اور پاکستان کا بھی خاص طور پر مالاکنڈ ڈویژن. یہ اس خراسان، خراسان قدیم، خراسان بزرگ، یہ گریٹر خراسان کے حصے. اب اس خراسان کے اندر یہ جنگ ہوئی ہے، جھڑپ ہوئی ہے. بہرحال اس میں اگر سے ایک ذرائع سے غالباً وہ طالبان کا ہوگا، وہ تو یہ ہے کہ زیادہ نقصان ایرانیوں کا ہوا ہے، لیکن ایران کا جو بھی اعلان انہوں نے کیا ہے وہ تو یہ ہے کہ طالبان کو بہت زیادہ شدید نقصان پہنچا ہے. الزام انہوں نے لگایا ہے کہ طالبان نے شروع کی، اور یہ چونکہ ہم نے 3 چوکیاں تباہ کر دی ہیں. بہرحال یہ معاملہ جو ہے ہمارے لیے تشویش کا ہے، اور یہ در حقیقت اس نیو ورلڈ آرڈر، جو نیو ورلڈ آرڈر ہے اس کی طرف سے گویا کہ ایک اور پیش رفت ہے کہ جو ہو رہی ہے. اب ایک پیش رفت اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں ہو رہی ہے، بہت سلو ہے، سیدھی کی چال ہے چلیے، لیکن جو پیش رفت ہے اسے ماننا چاہیے، جو خیر ہے اس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے. اسی حوالے سے میں نے وہ دو باتیں کی ہیں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال جو میں نے وہ اردو کی کہاوت ہے، تو ڈال ڈال میں پاٹ پاٹ، شیطان جو ہے اس کا تو یہ مقابلہ بنی نوع آدم کے ساتھ چلا آ رہا ہے، اس نے تو چیلنج کیا تھا قیامت تک کے لیے، اللہ نے اسے مہلت دے رکھی ہے، لہذا وہ اب کسی چالیں چلتا رہے گا. انہم یقیدون قیدن واقید و قیدا فمحل الکافرین عاملوا مرویدا، یہ اپنی سی چالیں چل رہے ہیں، اللہ فرماتا میں اپنی چال چلوں گا. تو اللہ تعالیٰ کی چال ہی ظاہر بات ہے کہ وہ کامیاب ہوگی بالآخر، لیکن یہ کہ شیطان کی چالوں سے بھی کچھ نہ کچھ نقصان وقتی طور پر پہنچ جاتا ہے، تو یہ جو ہے تشویش والی بات جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. اور اب آخری بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جو مالیاتی استعمار ہے، یہ لفظ جو ہے امپیریلزم کا یہ کثرت سے استعمال ہوا ہے. ایک کولونیل امپیریلزم تھا، وہ کہیں 400 برس، کہیں 200 برس، کہیں 300 برس، کہیں 100 برس رہا ہے دنیا میں. یہ کولونیل امپیریلزم جو ہے یہ تھا یورپ کی عیسائی اقوام کا تسلط افریقہ اور ایشیا. اس صدی کے وسط میں اس کولونیلزم نے اس نے اپنی بساط لپیٹنی شروع کر دی. دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ قوتیں اتنی کمزور ہو چکی تھیں کہ اب ان کے لیے ممکن بھی نہیں تھا کہ اپنی اتنی دور دراز سے مقبوضات کو وہ برقرار رکھ سکتے. خاص طور پر برطانیہ تو اتنا کمزور ہو چکا تھا اور اس کے مقبوضات اتنے وسیع علاقے میں تھے کہ کہا جاتا تھا کہ اس کی سلطنت پر تو سورج غروب ہی نہیں ہوتا. ہر وقت سورج جو ہے جو چمک رہا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ برٹش ٹیریٹری اس کے نیچے ہوتی ہے. لیکن اسے پتہ لگ گیا تھا کہ ہمیں اپنا بستر لپیٹنا ہے، اب ہمیں اپنے شیل میں واپس جانا ہے. جیسے بہت سے سمندری حیوانات ہوتے ہیں وہ شیل کے اندر ہوتے ہیں، ذرا باہر نکلے اور خطرہ ہوا تو پھر اندر گھس جائے، تو انہیں واپس جانے جانا تھا. بہرحال اس وقت یہ بساط انہوں نے لپیٹی تو ایک دوسری بساط کھولنی شروع کر دی. بلیک اینڈ وڈ ایگریمنٹ ہوا دنیا کی یہ جو امیر جو طاقتیں ہیں ان کے مابین، اور اس کے تحت ورلڈ بینک اور IMF یہ دو ادارے قائم، ورلڈ بینک، اور اس ورلڈ بینک کے ذریعے سے اور IMF کے ذریعے سے سودی قرضوں کے شکنجے میں جال میں پوری دنیا کو پھنسا لینا. یہ بڑی عیاری، بڑی چالاکی، بڑی ہوشیاری کی بات ہے. اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ اگر آپ جا کر کسی ملک کے اوپر، کسی قوم کے اوپر حاکم ہو جائیں گے تو آخر اس قوم کے اندر غیرت مند لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کا خون جوش کھاتا ہے، نوجوان ہوتے ہیں، ان کا خون ابلتا ہے، کیوں ہم غلام ہیں. وہ کسی کو مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، پھر اس کا جواب یہ کہ تمہیں کرنا پڑتا ہے، تم ان کو مارو گے، وہ تمہیں ماریں گے، کیا ضرورت ہے اس کی. حاصل تو یہی ہوتا ہے نا کہ جس ملک پر جا کے آپ نے قبضہ کیا، وہاں کی جو پیداوار ہے اور وہاں کی جو آمدنی ہے، جو پروڈکشن ہے، اس میں سے آپ جو ہے لائن شیئر وہاں سے لے جائیں، یہی ہے نا مقصود. اور کیا ہے، آپ ان کالوں کو گورے تو نہیں بنا سکتے، وہ کالے تو کالے رہیں گے، گورے تو نہیں ہو جائیں گے، وہی رہیں گے. لہذا فائدہ تو مالی مفاد ہے، مالی مفاد اگر کسی اور ذریعے سے حاصل ہو جائے تو ہمیں تو آم کھانے سے دلچسپی ہے، پیڑ گرنے سے تو نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ ایسے ہتھکنڈے پھیلا دو سودی جال پوری دنیا میں کہ ان کی معیشت ہمارے اختیار میں اور ان کے لوگ کام کریں، گوئمز وہ حیوانوں کی طرح محنت کریں، مشقت کریں، کام کریں 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے اپنا خون پسینہ، لیکن جو اس کا حاصل ہو اس میں سے ملائی ہم لے جائیں، تلچٹ ان کے لیے چھوڑ دیں. ملائی لے جائیں گے ہم اپنے سود کے لیے، ذریعے سے ہمارا قرضہ ہے، قرضے کا سود دو، سود وہاں چلا جائے گا، ملائی ہمارے پاس آ جائے گی تو ہمیں خام خواہ کہیں جا کے قبضہ کرنا، پھر فوجی کارروائی کرنا، وہ مار بھاڑ کرنا، وہاں بار بار بغاوتیں ہو رہی ہوں ان کو کچلنا، اس کی تکلیف ہی نہیں، سب اپنے گھر میں بیٹھیں گے. لیکن یہ کہ پوری دنیا سے جو فائنینسز ہیں وہ کوئی ایسے فلو ہوتی ہے ہمارے پاس آ جائے. یہ ہے نیا مالیاتی استعمال جس کا ابھی اکثر و بیشتر لوگوں کو احساس ہی نہیں. ایک زمانے میں یہ جو ادارے تھے یہ پھرتے تھے، گھومتے تھے، لوگوں کو لالے قرض دے لیجیے، ان سے قرض دے لیجیے، یہ دیکھیے یہ اسکیم آپ کے یہاں بن سکتی ہے، اسکیم بھی ہم بنا کے دیتے ہیں آپ کو، اس کی فیزیبلٹی بھی ہم کر کے دیتے ہیں، قرض دیجیے. اس طریقے سے جیسے انہوں نے لوگوں کو چائے کا عادی بنایا، میں نے تو اپنے بچپن میں دیکھا ہے، وہ گاڑی چل رہی ہے چائے پلا رہے ہیں مفت لوگوں کو، سگریٹ کا عادی بنایا، سگریٹیں پلا رہے ہیں مفت، اس لیے کہ ایک دفعہ عادی ہو جائیں گے پھر ہم اپنے منہ مانگے پیسے ان سے لیں گے. اس عادی بنانے کے لیے انہیں کرنا پڑتا ہے، چائے کا عادی بناؤ. اب وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب بھی کتنی ہی اپیل کر لیں، لیکن میں نے سننے میں آیا ہے کہ ان کی اپیل کے بعد چائے کی امپورٹ بڑھ گئی ہے، گھٹی نہیں، اس لیے کہ وہ تو مٹی میں پڑ گئی. کوشش تصور نہیں کر سکتا چائے کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی، یہ ہمارے آبا و اجداد کیسے زندہ رہتے تھے چائے کے بغیر. یہ سگریٹ جس کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے تقریباً ختم کر دیا، امریکن معاشرے کو تقریباً انہوں نے اسموکنگ سے پاک کر دیا. ہوائی جہازوں کے اندر کوئی فلائٹ نہیں ہے جس کے اندر آپ کو اسموکنگ کی اجازت ہے، قتل نہیں. اور اسی طریقے سے پبلک پلیسز پہ کوئی اسموکنگ نہیں ہو سکتی، اور ان کے حد سے سگریٹ جو بکتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ سرجن جنرل جو ہے اس ملک کا اس کا یہ اعلان ہے کہ یہ اسموکنگ جو ہے نقصان دہ ہے. اب یہ اس کے سگریٹوں کے جو اشتہار چھپتے ہیں ہمارے ہاں چھپتے وہاں نہیں چھپتا کوئی اشتہار ہے. یہ صورتحال جو ہے انہوں نے اپنے ہاتھ سے ہمیں لگا دیا. تو اسی طریقے سے وہ سود کا عادی بنایا. پھر جو ہوا ہے ہمارے ہاں خاص طور پر وہ تو یہ کہ کسی نہ کسی درجے میں تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں سب بھی ہوا ہے کہ وہ جو قرضہ آیا اس کا بڑا حصہ تو جو ہے وہ اہلکاروں کی جیب میں چلا گیا. اچھا جیب میں گیا تو انہیں اپنے ملکوں پر تو اعتماد نہیں تھا, انہوں نے واپس بھیج دیا وہی جہاں سے آیا تھا. وہ سوئس بینکوں میں ہے یا امریکن بینکوں میں ہے کسی اور بینک میں ہے, انویسٹمنٹ ہے تو وہی ہو گئی ہے, چلا گیا واپس. ہمارے ہاں اس کی مقدار بہت زیادہ ہوئی. جو محل بنے ہیں کاغذ بنے ہیں یہاں سے, کیا یہ حلال کی آمدنیوں سے بنے ہوئے؟ یہ آپ کا جو ڈیفنس سوسائٹی یہاں کی اور ڈیفنس جو ہے وہ کراچی کی, یہ بنتا ہے؟ کوئی امکان ہے؟ کہاں سے بنے گی؟ وہ تو وہی ہے جو قرضے آتے گئے وہ جیبوں میں گئے. اور وہ ہمارے ہاں ڈیولپمنٹ تو ہوئی نہیں, وہ تو ہمارا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے, کرنا ہمارے سر پر بتا. اب کیا کیا اس حکومت نے بھی, وہ ایک کشکول توڑ کر 10 بنا لیے, ہر ٹکڑے کو کشکول بنا لیے. اب وہ کشکول لے کر جو ہے کبھی وہ جا رہے ہیں کویت میں, کبھی جا رہے ہیں جدے میں. اور اسلامک ڈیولپمنٹ بینک میں بھی بڑے سوچ سمجھ کر غور کر کے فکر کر کے اور پھر امریکہ کی طرف سے لائن کلیئر جب ملا ہے, نو آبجیکشن نوٹس جب ملا ہے, تب انہوں نے دیا ہے قرضہ 11% سود پر دیا ہے. یہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے. اسلامک وہ تو جتنے ڈیولپمنٹ بینک ہے وہ سب کے سب منی کی اولاد ہے. جیسے حضور نے فرمایا کہ اس روئے عرضی کی ہر مسجد جو ہے یہ تمام مسجدیں خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں. یہ سارے ڈیولپمنٹ بینک ہیں, وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو وہ کوئی اور ہو, یہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہو, یہ سب کے سب ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی بیٹیاں ہیں. انہیں کی نسل ہے, انہیں کی ضروریت ہے. وہ وہاں سے لائی پی اگر لیے بغیر تو یہ قرضہ بھی ہم کو نہیں دیا گیا. یہ اور کیا کچھ ہمارا گروی رکھ لیا گیا ہے. جو فورن ریمیٹنس وہاں سے آئی وہ پہلے سے گروی ہو گئی ہے, تو وہ اب یہاں نہیں آئے گی, وہ اپنے قرضے میں اس کو وہی کا وہی وصول کر دیں گے. یہ حال ہے. یہ سب کچھ کر کے ہم دے دیں گے لو جی آپ کی ایک قسط حاضر ہے. وہ قسط ہم نے لی ہے اتنے بھاری سود کے اوپر اور قرضہ لے کر قسط لی ہے. یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وشیس سرکل. یہ تو وہ مسموم زہر آلود چکر ہے کہ اس میں سے تو ایک دفعہ جب تک کہ ہمت مردانہ اور ضرورت رندانہ کے ساتھ آدمی نکل نہ بھاگے اس وقت تک ممکن نہیں, ورنہ تو یہ چکر اپنے اندر اور اس کا چکر جو ہے اور گہرا ہوگا اور اس کا جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا, قرضے کا جو ہے مقدار بڑھتی چلی جائے گی. اور خاص طور پر پیپر کرنسی کی جو حیثیت ہو گئی ہے, ایشیا میں جو تباہیاں آئی ہیں, انڈونیشیا ملائیشیا کے اندر تباہی آئی ہے, جاپان کو دل میں تارے نظر آ گئے ہیں, تو ہم تو سر کسی کھیت کی مولی ہے ہی نہیں. اس حوالے سے سمجھ لیجیے کہ یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر موجودہ حکومت نے جرات رندانہ سے کام لے کر یہ ترکی کے طرز کے انتظام کو پاکستان میں رد کر دیا, جبکہ میری تحقیق کے مطابق اس کے پیچھے امریکہ ہے, تو کاش کہ ہماری حکومت اسی طرح کا جرات رندانہ والا قدم اٹھا کر اس چکر سے بھی ایک دفعہ, ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں, ایک جنبش میں انسان جو اگر ایک کو توڑ دے گا اس کو تو گویا کہ یہ سارے جو ہیں کچھ وقت آئے گا سختی کا, لیکن سختی تو ویسے بھی آ رہی ہے, ذرا ایک دفعہ اچانک آ جائے گی. لیکن یہ کہ اگر واقع چل یہ پوری صورت حال سے لوگوں کو باخبر کیا جائے کہ ہم کس طرح سلو پوائزنگ کے ذریعے سے موت ہو رہی ہے, تو ذرا ایک دفعہ وہ جو ٹیپو سلطان کا کے جو الفاظ ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی جو ہے گیگر کی ہزار سال کی زندگی سے بہتر ہے, ہمیں ایک دفعہ شیر کا انداز اختیار کرنا چاہیے. پھر یہ کہ ہمت مردہ مدد خدا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی. اس پر ہم ایک سیمینار آج کر رہے ہیں اس موضوع پر, کیونکہ اس چیزوں کا شعور بہت کم ہے لوگوں کو. میں نے یہ ساری تفصیل اس لیے بتائی ہے کہ آپ کو دعوت دوں, آپ آج کے اس سیمینار میں ضرور شریک ہوں. آج 6:30 شام قرآن آڈیٹوریم میں یہ سیمینار ہے. اس میں ایک تو جو اسپیکر ہیں وہ امریکہ ہی سے آئے ہوئے ہیں, ٹرینڈاڈ کے رہنے والے, عمران الحسین مسلمان ہیں, اور وہ ٹرینڈاڈ جو ہے ویسٹ انڈیز اس کے وہ فورن سروس میں بھی رہے ہیں, اور یو این او میں جو ایک مسجد ہے مسلمانوں کے لیے جمعہ کی نماز وہاں ہوتی ہے اور بھی ظہر وغیرہ بھی ہوتی ہے, تو اس کے وہ خطیب بھی رہے 6 تک. ایک تقریر ان کی ہے, جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب کا وعدہ ہے, پختہ ہے, انشاءاللہ تعالی وہ آئیں گے. اسی طریقے سے جناب احسن ظفر کا وعدہ ہے، انشاءاللہ وہ بھی آئیں گے. ایک ہمارے ہاں بہت اچھے ان معاملات کے اوپر ذہن رکھنے والے محمود مرزا ایڈوکیٹ ہیں، وہ بھی آئیں گے. اور ایک جے یو پی کے رہنما ہیں انجینئر سلیم اللہ خان، میں نے ان کے ایک دو مواقع پر دیکھا ہے کہ انہیں ان معاشیات کے اوپر، ان مسائل کے اوپر اچھا جو ہے وہ ان کا دسترس ہے، تو وہ بھی ہوں گے انشاءاللہ. تو آج کے اس سیمینار میں آپ حضرات زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہوں، بات کو سمجھیں، تاکہ اس سے ہم ایک جو بھی ایک آگاہی ہے وہ جس کو آج کل انڈین ریڈیو جانکاری کہتا ہے، جانکاری تو ہو جائے، لوگ جانتے جائیں، ان کو معلوم ہو کہ یہ ہے کیا چکر، کیا ہے یہ مسئلہ، اس میں کیا خطرات ہیں. تو اس کے لیے اس آگاہی کو، اویئرنیس کو، جانکاری کو پیدا کرنے کے لیے یہ پہلا سیمینار ہے. آج شام کوشش کیجئے کہ اس میں آپ ضرور شریک ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.